سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام در تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے. وہی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اب میری کوشش اس عشر اول کی مجلس میں روزانہ یہ ہوگی بتوفیق الہی خدا مجھے توفیق دے کہ خدا کی حمد و ثنا میں روزانہ آپ کے سامنے قرآن کی ایک وہ آیت پیش کروں کہ جن آیتوں میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے. آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کرتی ہوں جسے میں اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. اس آیت الکرسی میں رب ذوالجلال اپنا تعارف کچھ اس طرح کرا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے لا الہ الا نہیں کوئی معبود میرے سوا. وحی القیوم, میں وہ خدا ہوں جو زندہ ہے اور قائم ہے. اپنی دو صفتوں کو خدا نے بیان کیا اپنا تعارف ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے. میں وہ خدا بزرگ و برتر ہوں جو حی ہے اور قیوم, زندہ ہے اور قائم ہے. اور پھر کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, میں وہ ہوں نہ جسے اونگ آتی ہے نہ جسے نیند آتی ہے. یعنی ہر وقت پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ غافل نہیں ہو سکتا ہم سے, اس لیے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. ہر وقت ہم اس کی نگاہوں میں ہیں. اور یہ آیت اگر ہم غور کریں تو ہمارے دل کو جگا دے, ہماری بے خبری کو ختم کر دے کہ وہ خدا جو مسلسل ہمیں دیکھ رہا ہے بھائی اسے نیند آتی نہیں, اونگ آتی نہیں. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے, پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جتنے بندگان خدا ہیں یہ میرے اہل خانہ ہیں. اللہ کہتا ہے جتنی میری مخلوق ہے, جو میں نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں, یہ میرے اہل خانہ ہیں. اب خدا کی نظر کے سامنے اسی کے اہل خانہ کے ساتھ غیبت, تہمت, کسی کا دل دکھا دیا, اب سوچی سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو اس خدائے بزرگ و برتر کے سامنے اگر اس آیت پہ ہم غور کر لیں تو ہم کتنے گناہوں سے بچ جائیں. ہماری زندگی میں انقلاب آ جانا چاہیے. یہ آیت الکرسی جسے ہم روز پڑھتے ہیں اگر غور کر لیں کہ خدا کہہ رہا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے, مسلسل تم میری نگاہوں میں ہو. تو بس اب ہمیں ہوشیار ہونا ہے کہ اس رب ذوالجلال کے سامنے ان کاموں کو نہ انجام دیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, جنہیں اس نے آرام قرار دے دیا ہے. اور بے شک وہ ہر دم بیدار رہتا ہے. کتاب خدا شناسی کہ راستے میں ایک روایت جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے آج پھر بیان کروں گی تاکہ ہم سب کے ایمان میں اضافہ ہو کہ جس وقت جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر آئے اور فرعون کے دربار میں طے ہو گیا کہ اب کل مقابلہ ہے کیونکہ نعوذ باللہ وہ لوگ جناب موسیٰ کو جادوگر سمجھتے تھے کہ بھئی یہ عصا ڈالتے ہیں اور سانپ اور اژدہا بن کے سب کے سانپوں کو کھا جاتا ہے تو کہا ٹھیک ہے کل مقابلہ کر لیتے ہیں کون سب سے بڑا جادوگر یا تم سچے رسول ہو یا تم جادوگر ہو تاریخ طے ہو گئی روایت یہ کہتی ہے کہ جس دن یہ ہونا تھا یہ مقابلہ اس سے ایک رات پہلے جادوگروں کا جو سردار تھا اس نے پھر جادوگروں سے کہا کہ جاؤ موسیٰ کے گھر میں جاؤ رات کو جس وقت موسیٰ سو رہے ہوں اور جاؤ جا کے موسیٰ کا وہ عصا لے آؤ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ رب ذوالجلال کا معجزہ ہے میرے لیے اگر تم اس عصا کو لانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ بھی ہماری طرح کا جادوگر ہے اور اگر تم وہ عصا نہ لا سکے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے نبی ہے طے ہو گیا اس جادوگر کے شاگرد رات کے اندھیرے میں گئے اور موسیٰ کے گھر کی دیواریں پھلانگ کے داخل ہوئے موسیٰ سو رہے ہیں اور سرانے ہی عصا رکھا ہوا ہے جیسے ہی انہوں نے عصا کو اٹھانا چاہا وہ عصا ایک بڑا سانپ بن گیا اور یہ ڈر کے بھاگے بہت دور تک وہ پیچھا کرتا رہا دوڑ کے جب آئے تو جادوگر نے پوچھا کیا وہ عصا نہیں لائے کہا موسیٰ تو سو رہے تھے مگر موسیٰ کا رب جاگ رہا تھا صلوات پڑھے بابا سے تو کہا موسیٰ تو سو رہے تھے مگر موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا وہ سچے رسول ہیں بے شک پروردگار عالم کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور ہم ہر دم اس رب ذوالجلال کی نگاہوں کے سامنے ہیں اب جب ساری خلقت سو جائے اور کوئی اپنے بستر سے اٹھے خدا کی محبت میں کہ وہ جاگ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے خدا کی محبت میں اٹھ کے خدا کی محبت میں مصلے پر آ جائے تو پروردگار عالم اس سے کتنا خوش ہوتا ہے جناب رسالت ماں سے سنیے جناب رسالت ماں محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت ماں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنی نیند کو چھوڑ کر بستر سے اٹھے اور مصلی عبادت پہ آ جائے نماز شب کے لیے تو پروردگار عالم اس سے اتنا خوش ہوتا ہے اچھا کیوں خوش ہوتا ہے پہلے میں ایک حدیث قدسی بیان کر دوں تاکہ پھر آپ کے سامنے یہ عظمت ظاہر ہو کہ ثواب اتنا کیوں ہے حدیث قدسی میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جب کوئی واجبات کو ادا کرتا ہے جب میرا بندہ کوئی اپنے واجب کو ادا کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے اسی لیے ہر واجب کو ادا کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہوتی ہے قربتن اللہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں جو عبادت انجام دیتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے جب میرا بندہ واجب انجام دیتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے اور جب وہ کسی مستحب کو انجام دیتا ہے تو اپنی محبت کا ثبوت پیش کر دیتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرنے لگے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اس کے پیر بن جاتا ہوں کیا مطلب اب اس کی آنکھیں وہاں دیکھیں گی جہاں میں چاہتا ہوں اس کے کان وہ سنیں گے جو میں چاہتا ہوں اس کے قدم وہاں اٹھیں گے جہاں میں چاہتا ہوں تو یہ مستحب کو انجام دینا اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا ثبوت ہے یہ تو رسول اسلام شاہ ہمارے جو رات کی نیند کو چھوڑ کے مصلی عبادت پہ آ جائے نماز شب کے لیے تو پروردگار عالم اتنا خوش ہوتا ہے کہ اجر یہ دیتا ہے کہ جب نماز شب کے لیے کوئی بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے پیچھے ملائکہ کی 9 صفوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور ملائکہ کی ان 9 صفوں میں جناب سالت ماں آپ کہتے ہیں اتنے ملک ہوتے ہیں کہ کوئی بشر گن نہیں سکتا اور جب نماز شب تمام ہوتی ہے تو ان تمام ملائکہ کی تعداد کے برابر اجر پروردگار عالم اس نماز شب پڑھنے والے کو عطا کر دیتا ہے تو وہ خدا جو جاگ رہا ہے اگر کوئی اس کے لیے مصلی عبادت پہ آ جائے تو اجر اتنا ہے اور آج کی شب شب جمعہ ہے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے الحمدللہ مجھے یقین ہے صاحبان علم کا مجمع ہے صاحبان تقویٰ کا مجمع ہے آپ سب نماز شب پڑھتے ہوں گے لیکن ہمیں اپنے بچوں کو بھی راغب کرنا ہے یہ ہوتا ہے کیا جب اپنے بچوں سے نماز شب کے بارے میں بتاتے ہیں تو اب نیند چھوڑ کے پھر وہ سردیوں کی راتوں میں بستر سے نکل کے 11 رکعت نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے امی ہو نہیں سکتا تو ہم اگر بچوں کو اپنے 11 نہ صحیح 8 نہ صحیح 3 رکعت صحیح کیونکہ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص نماز فجر سے اتنی دیر پہلے اٹھا 10 منٹ پہلے بھی اگر کوئی اٹھ گیا اور اس نے 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر جو نماز شب کی آخری 3 رکعتیں ہیں دو رکعت نماز شفا، ایک رکعت نماز وتر پڑھی، فجر کا وقت قریب ہے، دو رکعت نافلہ فجر پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ لی. تو کہا جس نے یہ تین رکعت پڑھ لی نماز شب میں سے، پروردگار عالم اس کو پوری نماز شب کا ثواب دے رہا ہے کہ اگر خالص نیت سے تم نے یہ تین پڑھی ہیں میری محبت میں، تو اس تین کی برکت سے تم 11 پر بھی آ جاؤ گے. مگر ہمیں اپنے بچوں کو کہیں سے تو شروع کروانا ہے. اگر وہ 11 سے گھبرا رہے کہ نہیں بستر چھوڑ سکتا، ہم 3 سے شروع کریں. روز نہیں پڑھ سکتے تو ہم شب جمعہ سے اسٹارٹ کریں، کہیں سے تو ہم شروع کریں اس عبادت کو، کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے تمہاری محبت کا ثبوت ہے. اور رب عزوجل کہتا ہے کہ جو نماز شب کے لیے کھڑا ہو جائے، مصلے پر آ جائے، اس کو 3 چیزیں میں فوراً دے دیتا ہوں. در مصلے پہ کھڑے ہوئے اور خدا نے کہا 3 چیزیں میں نے فوراً دے دی. پہلی چیز، میں اپنے نور سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہوں، اور میں دوسری چیز اس کے اعمال کا ثواب بڑھا دیتا ہوں، اور تیسری چیز میں اپنی نظر خاص اس کی طرف کر دیتا ہوں. اب دیکھیں، میں نے مجلس کی ابتدا میں کہا خدا دیکھ سب کو رہا ہے، مگر جو نماز شب پڑھ رہا ہے، خدا کہتا ہے میں اپنی نظر رحمت، نظر خاص اس کی طرف کر دیتا ہوں. اور کوئی اس لذت عبادت کو کربلا والوں سے پوچھے، کوئی اس لذت عبادت کو کربلا والوں سے پوچھے. جب کربلا کے بن میں شب عاشور آئی تھی، تو وہ شب عاشور شب جمعہ تھی. ہم اور آپ آرام و سکون سے اپنے گھروں کے اندر بستر سے نہیں اٹھ پاتے، نہیں کر پاتے وہ تلاوت، وہ بات قرآن، وہ خدا کی عبادت. شب عاشور جو شب جمعہ کو ہوئی تھی، اور جس طرح امام حسین کے اصحاب عبادت انجام دے رہے تھے، کس طرح چاروں طرف دشمن کے نرغے میں ہیں، تلواروں کے اور نیزوں کے تیز کرنے کی آوازیں ہیں، خیموں میں بچوں کی پیاس کی التش کی صدائیں ہیں، پتا ہے کل سب کو قربان ہو جانا ہے، ماؤں کے سامنے وہ چہرے، پتا ہے میرا بچہ کل سلامت نہیں رہے گا. مگر لشکر یزید کا راوی کہتا ہے کہ شب عاشور، دشمن کے لشکر کا راوی کہہ رہا ہے کہ شب عاشور حسین کے خیموں سے اس طرح عبادت کی، تلاوت کی اور تسبیح کی آوازیں تھیں کہ جیسے شہد کے چھتے کے گرد مکھیاں بن بناتی نا، کہا میں دور سے اس طرح سے ان کے خیموں سے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں. تو کوئی لذت عبادت تو حسین ابن علی کے اصحاب سے سیکھے. آج بھی شب جمعہ ہے، ہم سب نے کوشش کرنی، دو چیزیں ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، اللہ نہ کرے کبھی ہم سے چھوٹے، ایک نماز شب، ایک زیارت امام حسین. اس شب جمعہ، اس شب عاشور، امام حسین اور ان کے اصحاب نے اس بھوک اور پیاس میں اس طرح اللہ کی عبادت انجام دی کہ اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا، حسین اب کوئی شب جمعہ تیری زیارت کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. شب جمعہ کی عبادت زیارت واسطہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور بس خدا نے توفیق دی مجھے اور آپ کو کہ ہم حسین ابن علی کی محبت میں فرش عزا پہ آ کے زیارت وارثہ سے استفادہ کر رہے ہیں. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کا پہلا جملہ پیش کیا تھا، آج آپ کے سامنے زیارت وارثہ کا دوسرا جملہ پیش کروں گی. زیارت وارثہ کا دوسرا جملہ ہے، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو. یعنی امام حسین حضرت نوح نبی کے بھی وارث ہیں. اور یہ آپ، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ زیارت وارثہ ہمیں چھٹے امام نے سکھائی ہے، معصوم کا کلام ہے. تو آئیے ہم غور کریں کہ نوح کی وہ کیا وراثت ہے جو حسین ابن علی کے پاس تھی. جہاں پہ نوح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ انجام دی، مگر فقط چند لوگ ایمان لائے. عجب تنہائی ہے، 950 سال طویل عرصہ ہوتا ہے، اور مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں، اور اتنی سرکش اور اتنی بدکار قوم تھی وہ کہ جب تبلیغ کرتے تھے وہ آ کے پتھر مارتے تھے جناب نوح کو. روایت یہ کہتی ہے اتنے پتھر مارتے تھے کہ حضرت نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے، بدن زخمی ہو جاتا تھا. اور جب وہ ظالم چلے جاتے تھے تو جبرائیل امین آتے تھے، اپنے پروں سے پتھر ہٹاتے تھے، اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے تھے تو زخم بھر جاتے تھے، مگر اگلے دن نوح پھر کھڑے ہوئے تبلیغ کے لیے. اور ایسی بدکار قوم تھی کہ روایتوں میں لکھا ہے یہ بھی جملہ کہ اس قوم کے لوگ یہ منتیں مانتے تھے کہ فلاں مراد پوری ہو جائے گی تو نوح کو اتنے پتھر ماریں گے. آپ سوچیے ان کی سرکشی کا عالم تو دیکھیے. تو ہم نوح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نوح کی زندگی میں تنہائی ہے، تبلیغ کر رہے ہیں مگر لوگ اس دین الہی کی طرف نہیں آ رہے، ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے مگر لوگ ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، نوح تنہا ہے. اور نوح کی زندگی میں ہم دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں کہ نوح کے اندر استقامت نظر آتی ہے کہ اتنے پتھر کھا کے بھی نوح ہمت ہار کے نہیں بیٹھتے، یہ جو فریضہ ہے اسے ادا کرنا ہے، اگلے دن پھر کھڑے ہو کے تبلیغ کرتے ہیں. تو آئیے یہ دونوں چیزیں حسین ابن علی کی زندگی میں دیکھیے. جب مولا مدینے سے چلے ہیں تو حج کے ارادے سے پہلے مکہ گئے ہیں، اور جب مولا مکے پہنچے ہیں حج کے لیے تو میرے مولا کو اطلاع ملی کہ یزید نے قاتل بھیج دیے ہیں حاجیوں کے لباس میں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوران حج امام حسین کو قتل کر دیا جائے. میرے مولا کو پتا تھا شہادت ان کا مقدر ہے، مگر مولا یہ نہیں چاہتے تھے کہ حرمت کعبہ زائل ہو. جس مسجد الحرام کے اندر ہم ایک پرندے ایک جانور کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے، وہاں حجت خدا کو قتل نہ کیا جائے. حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام حسین نے ایک دن پہلے حج سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. بڑی قیامت تھی حسین ابن علی کے لیے. ساری دنیا تو حج کے لیے آئے اور وارث کعبہ کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. مولا چاہتے تھے لوگ سوچے تو صحیح کہ رسول کا نواسا اس وقت جب ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے جمع ہو رہے ہیں جا رہا ہے، تو کوئی تو بڑھ کے کہتا مولا نہ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہزاروں لاکھوں جمع ہوئے تھے، کوئی تو آتا حسین کے پاس. اب آپ نے سوچا کہ کیوں کہا چھٹے امام نے، نور تنہا تھے تو حسین بھی لاکھوں میں تنہا تھے. اور جب مولا جانے لگے ہیں نا، تو مولا نے ان حاجیوں کو مخاطب ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں، فقط مولا کے جملے آپ کے سامنے کوٹ کروں گی. امام مظلوم نے مکے سے نکلنے سے پہلے، حاجی ہیں اور مولا کے بنی ہاشم خاندان کے جوان ہیں، اور مولا مخاطب ہو کے کہتے ہیں تمام حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اسی پروردگار عالم کی قدرت اس کائنات پر کار فرما ہے، اور ہمارا درود و سلام ہو اللہ پر. اب آپ یہ دیکھیے، اب آپ ایک چیز پہ غور کیجئے، آل محمد وہ ہیں، وہ گھر میں کلام کریں یا ممبر پہ ہوں یا میدان جنگ میں ہوں یا بی بی خطبہ فدق دے رہی ہوں یا جناب زینب شام کے دربار میں کھڑی ہوں، ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے اور رسول پر درود کے ساتھ. جب جناب سالت مام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی، جب امام حسین مظلوم نے اور رسول پر درود بھیجا، پھر حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا میری قتل گاہ معین ہو چکی ہے اور میں اپنی قتل گاہ تک پہنچ کر رہوں گا. اب دیکھیے ارادہ ظاہر کر دیا، دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہمیں گھیر کے مار دیا، ہم جانتے ہیں ہمیں شہادت کے لیے پیش ہونا ہے. اپنے مولا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے صحرا میں ریگستان میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگ اپنے جانور اپنے تھیلوں میں بھر رہے ہیں، بھیڑیے اپنے تھیلوں میں بھر رہے ہیں. جانور آتی لشکر یزید جو جانور سے بھی بدتر تھے. اور پھر مولا کہتے ہیں ہم اس بات پہ راضی ہوتے ہیں جس بات پر اللہ راضی ہوتا ہے. ہم اہل بیت، مولا کا جملہ یہ تھا، ہم اہل بیت اس پر راضی ہوتے ہیں جس پر خدا راضی ہوتا ہے. ہم اس امتحان اور صبر و آزمائش پر صبر کریں گے اور اللہ ہمیں صابروں کا اجر عطا کرے گا. اللہ اپنے حبیب اور ان کی جگرگوشوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالے گا، ہم سب کو بہشت میں اکٹھا کرے گا تاکہ اللہ کے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اب جو ہم پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آئے، میں کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گا. مولا کے اس مختصر سے خطاب میں جس اقواس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، چند چیزیں بہت غور طلب ہیں. پہلی چیز، مولا نے یہ کہا کہ میری قتل گاہ معین ہو چکی ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا میں بھیڑیے میرے گوشت کے ٹکڑوں کو تھیلوں میں بھر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. یعنی مولا کی مراد یہاں پر جانور، جو مولا نے تشبیہ دی بھیڑیے کی، لشکر یزید ہے. اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں اگر بغض علی ہے، اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ حسین ابن علی نے لشکر یزید کے لوگوں کو جانور سے تشبیہ کیوں دی، وہ بھی بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، تو یاد رکھیے اگر امام کا کلام سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے مدد لیجئے، اور قرآن سمجھ میں نہ آئے تو امام سے پوچھئے. اسی لیے رسول کہہ گئے تھے قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا. امام نے کیوں کہا؟ تو آپ، امام نے کیوں یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے میرے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں؟ قرآن پاک کا ساتواں سورہ، سورہ آراف. اب میں قرآن سے دلیل آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سورہ آراف کی آیت نمبر 179، رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کا حال جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کا کیا عمل کیا ہوگا جو جہنم میں ڈالے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم اذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم ازلہ اولئک ہم الغافلون. پروردگار عالم کہتا ہے جن کو میں اکثریت کو جہنم میں ڈالوں گا، لقد زرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس، انسانوں جنوں کی اکثریت جہنم کے لیے، جہنم میں جائے گی. کیوں جائے گی؟ ہم نے ان کو قلب دیے ہیں, یہ سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے انہیں کان دیے, یہ سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ آنکھ سے دیکھ تو رہے ہیں, کان سے سن تو رہے ہیں. کیا مطلب ہے خدا کا؟ یہ حق بات کو سمجھ نہیں رہے, حق دیکھ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے, حق سن رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے. ہدایت پیش کی جا رہی ہے, ہدایت قبول نہیں کر رہے. جو اس منزل پہ آ جائے کہ حق دیکھے اور قبول نہ کرے, حق سنے اور قبول نہ کرے, تو اس کا کیا ہے وہ؟ خدا نے کہا اولائے کا کل انعام, یہ چوپائے ہیں, جانور ہیں. بلہو مزلہ, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولائے کا ہم الغافلون, یہی لوگ غافل ہیں. تو قرآن کی اسی آیت کو مولا حسین نے خطبے میں پیش کیا ہے. کوئی اعتراض کر نہیں سکتا معصوم پہ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے جن پر ہدایت اثر نہ کرے, حق سامنے ہو تو وہ جانور سے بدتر ہیں. حسین ابن علی لشکر عزیز کے سامنے پیاس کی حالت میں روزے عاشور بار بار میرے والا جوانوں کے لاشیں بھی لا رہے ہیں اور کھڑے ہو کے بار بار خطبہ بھی دے رہے ہیں اتمام حجت کے لیے, ہدایت پیش کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو نواس رسول سامنے ہدایت پیش کرو قبول نہ کریں, وہ جانور سے بھی بدتر ہیں. مولا کے خطبے میں ایک چیز اور غور طلب ہے. مولا نے کہا اللہ اپنے نبی اور اس کے جگر گوشوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالے گا, اور ہم سب کو بہشت میں اکٹھا کرے گا تاکہ میرے نانا رسول اللہ خدا کے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. کیا مطلب؟ اب جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ بہشت میں ہمارے ساتھ رہے گا. ہم جگر گوشہ رسول ہیں. تو ایک خوشخبری بھی تھی, اور پھر جو مولا نے کہا کہ جو ہم پر جان نچھاور کرنا چاہتا ہے, جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے, وہ ہمارے ساتھ چلے. یعنی مولا حسین نے روحوں کو آزاد کر دیا. ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا نہیں آئے گا جو جبرن آیا ہو. ٹھیک ہے, دنیا میں اگر کوئی پریشان ہو تو لشکر اکٹھا کرتا ہے, جمع کرتا ہے, لوگوں کو جمع کرتا ہے. جتنا بڑا لشکر ہوگا میں اتنا اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکوں گا, میں فتح پاؤں گا. یہ حسین ابن علی کی ذات ہے جو کھلا اعلان کر رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک شب عاشور تک, میرے ساتھ وہ آئے جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو. اللہ سے ملاقات, یہ شہادت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. اور وقت کا امام دعوت دے رہا ہے, مگر ہم نے کیا دیکھا؟ حسین فقط اپنے اصحاب کے ساتھ گئے, کوئی ساتھ نہ آیا. یہ تنہائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں وارث نوح کہتے ہیں. اگر نوح تنہا تھے لاکھوں کے مجمع میں, تو حسین بھی تنہا ہے. اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا وارثہ نوح. نوح کی ہم نے دوسری چیزیں دیکھی کہ نوح میں استقامت ہے, پتھر کھا کر بھی اگلے دن پھر ہدایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم مولا حسین کو دیکھتے ہیں, مولا جب مکے سے نکلے کوئی ساتھ نہیں آیا, بظاہر سب عبادت کر رہے تھے, حج انجام دے رہے تھے, مگر دیکھیے عادت کی عبادت میں اور معرفت کی عبادت میں بڑا فرق ہے. وہ سب وہ لوگ تھے جو حجت خدا کو پہچان نہیں پائے. اللہ کی حجت اعلان کر رہی ہے, بلا رہی ہے اور نہیں گئے. اللہ کو عادت کی عبادت نہیں چاہیے, معرفت کی عبادت چاہیے. مولا نے دیکھا کوئی میرے ساتھ نہیں آیا, مگر جیسے ہی مولا مکے کی سرزمین سے نکلے, ایک سفر شروع ہوا, تو کچھ فاصلے کے بعد مولا بنی مقاتل کے مقام پہ ٹھہرے ہیں. جب بنی مقاتل کے مقام پہ ٹھہرے تو دیکھا کہ خیمہ لگا, اس خیمے میں عبید اللہ ابن حرے جعفی ایک شخص تھا, اور وہ کوفے سے آیا تھا اور مولا کوفے کی طرف جا رہے ہیں, تو اس نے خیمہ لگا کے وہ خیمے میں موجود تھا. اب دیکھیے حسین ابن علی کی استقامت. ابھی مولا دیکھ کر آ رہے ہیں کہ میں تنہا ہوں, حق کے راستے پہ تنہا ہوں, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے. مولا نے اپنے صحابیوں میں سے حجاج بن مسروق سے کہا, جاؤ اور عبید اللہ ابن حرے جعفی کو میری طرف سے پیغام دو. یہ وہ حر نہیں ہے جس کا تذکرہ تین محرم کو ہوتا ہے, نہیں, دوسرا ہے جو کوفے سے آ رہا ہے, عبید اللہ ابن حرے جعفی, اس کے باپ کا نام تھا حرے جعفی. حجاج بن مسروق گئے خیمے میں اور کہتے ہیں, جملے سننے کے قابل ہیں, حجاج بن مسروق مولا کے قافلے میں مؤذن تھے. پورے راستہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا حجاج بن مسروق اذان دیتے تھے مولا کے حکم سے. مولا نے اپنے مؤذن کو بھیجا, جاؤ. یہ گئے اور جا کے کہتے ہیں, میں تمہارے لیے بڑا قیمتی تحفہ لایا ہوں. عبید اللہ کہتا ہے, کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا, حسین ابن علی آئے ہیں اور قریب میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں. اب سنیے اس کا جواب. کہا, میں تو نہیں جاؤں گا, میں کوفے سے نکلا ہوں تو میں نے دیکھا ہے لوگ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں, نیزوں کو تیز کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے حسین ابن علی بچیں گے نہیں, میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا. حجاج ابن مسروق واپس پلٹے, مولا کی غربت دیکھیے, حجاج بن مسروق واپس پلٹے اور آ کے مولا کو پیغام پہنچا دیا. مولا خود خیمے سے برآمد ہوئے اور عبید اللہ ابن حرے جعفی کے خیمے میں گئے. عبید اللہ کہتا ہے, میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نے دیکھا چند بچے امام حسین کے گرد گھیرا کیے ہوئے ہیں اور مولا میرے خیمے میں آئے. مولا کا چہرہ اتنا پرنور, اتنا جاذب نظر تھا کہ نگاہیں ٹھہرتی نہیں تھیں. امام مظلوم عبیداللہ کے خیمے میں آئے, امام نے سلام کیا, سلام جواب ہوا. پھر ایک مرتبہ امام حسین نے عبیداللہ کو مخاطب کر کے کہا, اے عبیداللہ تو نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں, تجھ سے بے شمار خطائیں ہوئی ہیں, کیا تو نہیں چاہتا کہ توبہ کر لے اور ان خطاؤں اور گناہوں کو بخشوا لے؟ تو عبیداللہ ابن حرجاشی کہتا ہے, فرزند رسول کیسے توبہ کروں؟ امام مظلوم کہتے ہیں, رسول کے نواسے کا ساتھ دے کر خدا تیری توبہ بھی قبول کر لے گا, تیرے گناہ بھی بخشے جائیں گے. وہ کہتا ہے, نہیں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا. ہاں اگر آپ کو ساتھ چاہیے, میرا گھوڑا بڑا قیمتی ہے, آپ اس کو لے جائیے. اور لے جائے اتنا قیمتی ہے کہ جب بھی میں اس پہ سوار ہوا, کسی دشمن نے میرا پیچھا کیا تو وہ دشمن مجھے پا نہیں سکا, آپ یہ گھوڑا لے جائیے. اب بہانے کر رہا ہے. دیکھیے مولا کو فقط خلوص نیت چاہیے, یہ مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے. مولا نے جو دعوت استغاثہ دی تھی نا, حل من ناصر ینصرنا, وہ ہمارے لیے بھی تھی, قیامت تک کے ہر مومن کے لیے تھی. میں دعوت دے رہا ہوں کس بات کی؟ آؤ دین پر عمل کرو, جو دین پر عمل کرے گا وہ میرا مددگار ہے. یہ مت سمجھنا فقط فرش عزا پہ آ گئے, مجلس میں انجام دے لی, ہم نے فریضہ ادا کر دیا. نہیں, وہ دعوت استغاثہ ہمارے لیے بھی تھی. جب اس نے کہا کہ گھوڑا لے جائیے, اب سنیے مولا کا جملہ. مولا نے کہا, اگر تو ہمارے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے تو ہمیں بھی تیری یا تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہم گمراہ لوگوں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے. مولا کا جملہ تاریخ کا روایت, ہم گمراہ لوگوں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے. اور مولا چلے آئے. آپ نے دیکھا, اب مولا سے سوال کرنے کو دل چاہتا ہے. مولا ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں, مولا جب آپ کو پتا تھا یہ نہیں آئے گا تو آپ کیوں گئے اس کے خیمے میں؟ آتا ہے نا دل میں سوال, مولا آپ کو پتا تھا یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا, گناہگار ہے, گمراہ ہے, تو مولا آپ کیوں گئے؟ کتاب حسین ابن علی مدینہ تکربلا میں خوبصورت جواب اس کا لکھا ہوا ہے. کہا, ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ایک بدکار عورت کے گھر ہدایت کے لیے گئے تھے کہ اس کو ہدایت دیں. تو جناب عیسیٰ کے حواریوں نے کہا, آپ اس فاحشہ اس بدکار عورت کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ نے کہا تھا, کبھی کبھی طبیب کو مریض کے گھر جانا پڑتا ہے, جب مرض بہت بڑھ جائے نا اور مریض خود نہ آ سکے کلینک تک, تو ڈاکٹر کو مریض کے گھر جانا پڑتا ہے. تو امام حسین کا بھی اس کے خیمے تک جانا یہی تھا کہ امام حسین کا فریضہ تھا ہدایت. اور مولا میں اتنی استقامت ہے, مکے سے نکلے ساتھ دینے والا کوئی مگر حسین حق پہ ثابت قدم ہے, کوئی ساتھ دے یا نہ دے, مجھے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے, مجھے خدا نے خلق کیا ہدایت کے لیے, میں لوگوں تک رسول کا پیغام پہنچاؤں. تو دیکھیے اس منزل پہ بھی امام حسین فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور پھر ہم حضرت نوح میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کشتی نجات بنائی تھی. حضرت نوح نے طوفان سے بچنے کے لیے اللہ کا حکم آ گیا تھا قرآن پاک میں سورہ مومنون 18 سپارے میں اور اس کی 27 آیت میں, ارشاد رب العزت ہوتا ہے, فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہم نے نوح کو حکم دیا ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کرو. جب نوح نے بدعا کی تھی نا, بھائی کوئی بھی راہ ہدایت پہ نہیں آئے گا, اب ان پر عذاب نازل کر دے, تو پروردگار عالم نے حکم دیا کشتی بناؤ ہماری نظروں کے, بے آغیوں نہ ہماری نظروں کے سامنے, ووا ہے نا اور ہمارے حکم کے مطابق. کیسے بنی؟ جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کے ساتھ 119,000 کیلوں کو بھیجا, کیلیں جن کو ہم جوڑتے ہیں چیزوں کو. اب حضرت نوح, اب سوچیں 119,000 کیلیں آئیں, وہ کتنی بڑی کشتی تھی جس میں لے کے چلے تھے نجات یافتہ لوگوں کو حضرت نوح. اس کشتی کو بڑے عرصے تک سمندر کے اس طوفان کا, جو طوفانی نوح آیا تھا, اس کا مقابلہ کرنا تھا. جب نوح کشتی بنانے لگے, آخر میں 5 کیلیں رہ گئی, تو ایک کیل سے سفید روشنی بلند ہوئی. نوح حیران ہے, اب تک میں کشتی بناتا رہا, کیلیں لگاتا رہا, اللہ نے جبرائیل سے بھیجی تھی, کچھ نہیں ہوا, یہ آخر میں فقط 5 کیلیں بچی اور اب میں نے اٹھائی تو ایک کیل سے سفید روشنی نکل رہی ہے, دوسری کیل اٹھائی پھر سفید روشنی, 4 کیلوں سے سفید روشنی نکل رہی ہے اور 5ویں کیل سے سرخ روشنی نکل رہی ہے. یہ روایت کتاب دمعت الساقبہ میں تحریر ہے. کہا کہ یہ کیسے ہو, کیوں ہو رہا ہے؟ خدا سے دعا کی, بار اللہ جبرائیل کو بھیج دے, مجھے بتا دے کیا راز پنہا ہے. جناب جبرائیل آئے, کہا یہ جو 5 کیلے ہیں نا, یہ پنجتن سے منسوب ہیں. پانچ کیلیں پنجتن سے منسوب ہے. پہلی کیل جس میں سفید روشنی نکلی، چار کیلوں میں سفید روشنی تھی اور ایک میں سرخ تھی. کہا ایک جناب رسالت ماف سے منسوب ہے، اس کیل کو کشتی کے اگلے حصے میں لگاؤ. دوسری کیل اٹھائی، کہا یہ علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے، اسے کشتی کے داہنی جانب لگاؤ، اگلے حصے میں داہنی جانب لگاؤ. تیسری کیل اٹھائی، کہا یہ جناب فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے، اس کو بھی کشتی کے اگلے حصے میں دائیں جانب لگاؤ. چوتھی کیل اٹھائی، سفید نور بلند ہوا، کہا یہ امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے، اس کو اگلے حصے میں بائیں جانب لگاؤ. اب جو پانچویں کیل اٹھائی تو سرخ تھی، کہا اس کو بھی کشتی کے اگلے حصے میں بائیں جانب لگاؤ. تو اب نور نے سوال کیا اس کی روشنی سرخ کیوں ہے، کہا یہ حسین مظلوم سے منسوب ہے. اور وہیں بیٹھ کر جبرائیل نے حسین کے مصائب پڑھے. واقعہ کربلا بیان کے سوچی کہ حسین کی مجلس کب سے ہو رہی ہے، اور جناب نور نے گریا کیا اور کشتی تیار ہو گئی. جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو اور پروردگار عالم کی طرف سے اس قوم پہ عذاب آیا، طوفان نوح آیا، جن کو جو مومنین تھے وہ کشتی میں بیٹھ گئے، اور یہ کشتی نے سمندر میں پوری دنیا کا چکر لگایا ہے. مگر جب یہ کشتی ارض کربلا پہ پہنچی تو گرداب میں پھنس گئی، بھور میں پھنس گئی، اب نہیں نکل پا رہی اس طوفان سے. نوح پریشان ہو گئے، خدا سے دعا کی، بارہا لگتا یہ کہ اس بھور سے نہیں نکل پائیں گے، اس گرداب سے نہیں نکل پائیں گے، ڈوب جائیں گے. پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل امین وہی لے کے آئے، نو یہ مقام کربلا ہے، یہ ارض کربلا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہاں پہ رسول کا نواسا پیاسا ذبح کیا جائے گا. تم اور تمہارے کشتی والے اس وقت حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، تم بھور سے نکل جاؤ گے. جیسے ہی جناب نوح نے اور ان کے کشتی والوں نے قاتلان حسین پہ لعنت بھیج دی، بھور ختم ہوا، اس بھور سے نکل گئے. صلوات پڑی بابا. اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں امام حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. تو نوح کو تو کشتی نجات ملی، حسین کی کشتی نجات کیا ہے؟ امام حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے جناب رسالت ماب نے ارشاد فرمایا عرش پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینۃ النجات ہیں. اور آپ نے دیکھا کربلا میں اگر 72 ہی تھے مگر حسین سے متمسک ہو گئے، نجات پا گئے. تو اب ہم کیا کریں؟ اب حسین مظلوم تو نظروں کے سامنے نہیں ہے نا، ہاں حسین کا یہ فرش عزا موجود ہے، حسین کی یہ مجلس کا فرش عزا بھی سفینۃ النجات ہے. یہاں پہ حسین فقط شیعوں کے امام نہیں ہے، حسین کائنات کے امام ہے. اور اس فرش عزا پہ دعوت عام ہوتی ہے، جس کو سیدہ کو پرسہ دینا ہے وہ اس فرش عزا پہ آ جائے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی ہو. یہ فرش عزا درسگاہ کربلا ہے، اس فرش عزا پر، اس سفینۃ النجات پہ جو آ جائے وہ کچھ نہ کچھ حکمت اور علم کے موتی لے کے اٹھتا ہے. کیونکہ اس فرش عزا پہ معصومین آتے ہیں، بی بی سیدہ آتی ہیں، وقت کے امام آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، بہت باعظمت ہے یہ مجلس کا فرش. بس ہزاروں پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس فرش عزا پر قلب اسلام حسین ابن علی کے صدقے میں قلب قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں. کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی 10 ابتدائی آیتوں کو پیش کیا، آج آپ کے سامنے 11ویں آیت کو پیش کروں گی. سورہ یاسین کی 11ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرۃ واجر کریم. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب، آپ سے فقط وہ لوگ ڈریں گے. بس ذہن میں رکھیے گا، کل کی مجلس جب جس منزل پہ ختم ہوئی تھی تو وہاں بیان یہاں تک رکا تھا کہ میرے حبیب وہ لوگ نہیں ڈریں گے جو گمراہ ہیں، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں. 10ویں آیت کیا تھی؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کچھ لوگ ایسے ہیں رسول کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. کل تک تذکرہ تھا ان کا جو ایمان نہیں لائیں گے، آج تذکرہ ہے ان کا جو ایمان لائیں گے. تو کیا کوالٹیز ہوں گی؟ سورہ یاسین کی 11ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. میرے حبیب، آپ جب ڈرائیں گے تو وہ لوگ ہدایت پر آئیں گے جن کے اندر دو خصوصیات ہوں گی. پہلی چیز من اتبع الذکر، وہ ذکر کی پیروی کرتے ہوں گے. خدائے رحمان سے جو غیب میں ہے اس سے ڈرتے ہوں. اب پہلا جملہ, من اتبع الذکر, جو ذکر کا اتباع کرتے ہوں. اب اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ سورہ یاسین کی دوسری آیت میں تو اللہ نے قسم کھائی والقرآن الحکیم, قرآن کو قرآن کہہ کے قسم کھائی, تو اب یہاں پر اللہ جو کہہ رہا ہے ذکر کا اتباع کرتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ یہاں مراد ہے قرآن, جو قرآن کا اتباع کرتے ہیں. تو خدا نے قرآن یہاں پہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ جو تفاسیر قرآن ہیں, مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں متعدد جگہ پہ, کئی جگہ پہ قرآن کو ذکر کہہ کے مخاطب کیا ہے. میں ایک مثال پیش کر دوں, قرآن پاک میں سورہ حجر اور سورہ حجر کی ساتویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ہی حفاظت کریں گے. کس ذکر کو؟ قرآن کو. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں ہدایت ان پر اثر کرے گی جو قرآن کا اتباع کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے. قرآن کا اتباع کس طرح؟ کیا قرآن کا اتباع اس طرح کہ فقط اٹھایا قرآن پڑھ لیا اور ترجمہ پڑھ لیا اور ہدایت مل گئی؟ نہیں, یاد رکھیے, فقط ترجمہ پڑھ لینے سے ہدایت نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. رسول کچھ سوچ کے, کچھ حکمت سے کہہ گئے تھے, قرآن اور اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن کو سمجھنا ہے تو وارث قرآن در اہل بیت پہ آنا پڑے گا, فقط ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اسی لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, بصیرت اور معرفت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کیا کرو. بصیرت کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, بصارت ہے. بصیرت کیا ہے؟ وہ جو قلب کے نور جس کی رہنمائی کرے. تو قرآن کو چھٹے امام کہتے ہیں پڑھو تو بصیرت اور معرفت سے پڑھو. کیوں؟ کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے اگر قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا تو آج پوری دنیا کو جو مسئلہ درپیش ہے دہشت گردی کا, وہ لوگ کون ہیں جو بظاہر تو قرآن پڑھ رہے ہیں, بظاہر تو نماز پڑھ رہے ہیں, مگر فقط ترجمہ پڑھ کے قرآن سیکھا ہے. اگر درے آل محمد پہ آ کے قرآن سیکھا ہوتا تو اسلام اس قدر رسوا نہ ہو رہا ہوتا دنیا میں کہ ساری دنیا میں لوگ کہہ دے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. وجہ کیا؟ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو فقط ترجمے سے سمجھا ہے. اگر درے آل محمد پہ آ کے قرآن سمجھتے تو قرآن کی حقیقت سمجھ میں آتی. چھٹے امام کہتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرو بصیرت و معرفت کے ساتھ. کیسی بصیرت؟ ایک تو فقط یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تحریر نظر آ رہی ہے, کیا لکھا ہوا ہے, زیر زبر پیش دیکھ رہے ہیں, یہ بصارت سے دیکھ رہے ہیں. بصیرت کیا ہے؟ کہ اللہ جب قرآن میں جو منظر پیش کرے کہ گزشتہ امتوں پر یہ عذاب آیا, یہ گناہ کرتے تھے, تو وہ منظر نظروں کے سامنے آ جائے, اچھا پچھلی دور کے لوگوں نے یہ گناہ کیا, ہم سے یہ گناہ نہ ہونے پائے. یہ ہے بصیرت. جب اللہ جنت کی نعمتیں بیان کرے, جنت کی رحمت کی آیتیں بیان کرے, تو جنت مجسم ہو جائے, ہاں یہ عمل کرے تو خدا جنت میں ہمیں بھی پہنچا دے. جب جہنم کا تذکرہ کرے, ان آئے غضب کا تذکرہ کرے, تو ہم یہ اس چیز کو محسوس کریں, ہاں وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر اتنے شدید گناہ ہیں کہ خدا نے شدید عذاب کا اعلان کیا ہے. یہ ہے بصیرت. فقط ترجمہ پڑھ کے اٹھ جانے کا نام نہیں ہے تلاوت, بہت اہم ہے تلاوت, مگر بصیرت و معرفت کے ساتھ. اور قرآن, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر تو آپ ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن باطن اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ درے آل محمد پہ آ کے اس کی تفسیر نہ جانیں, کیوں نازل ہوئی تھی, کیا پیغام تھا. فقط ایک مثال عرض کر دوں, آیت اللہ محسن حکیم ہماری شیعہ کی تاریخ کے بہت بڑے مرجع اپنے زمانے کے, وہی روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت نیک بزرگ عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہر کے جو ہمارے بڑے مشہور عالم تھے, ہم سب مل کے ملا فتح علی سلطان آبادی, اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے, فسر قرآن تھے, تو ہم سب بڑے بڑے شہر کے علماء, ممتاز علماء, ہم ملا فتح علی کے گھر گئے, وہاں درس قرآن ہو رہا تھا, اور جب درس قرآن ہو رہا تھا تو سورہ حجرات کی ساتویں آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی, اور سورہ حجرات کی اس ساتویں آیت کا جملہ کیا تھا, ولکن اللہ حببا الیکم الایمان, کہ اللہ ہے جو تمہارے دل میں ایمان کی چاشنی پیدا کر دیتا ہے, اور اللہ ہے جو تمہارے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے, تو یہ اللہ کا احسان ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف لے آیا. تو وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس پوری آیت میں, سورہ حجرات کی ساتویں آیت ہے, اس پوری آیت میں جو جملہ ہے شروع کا, وہ حببا الیکم الایمان, تمہارے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. کام حیران تھے کہ ملا فتح علی سلطان آبادی, ہم ایک دن درس میں بیٹھے, انہوں نے اس کی پوری تفسیر بیان کی. جو علماء تھے انہوں نے سوالات کیے, ان سوالات کے جوابات دیے. اگلے دن جب ہم ان کے درس میں گئے, اسی آیت پر اب ایک اور معنی بیان کر رہے ہیں. تیسرے دن گئے, اس کے ایک اور معنی دلیلوں سے بیان کر رہے ہیں. یعنی قرآن کا سمندر, قرآن کا علم ایک سمندر ہے, اس کا باطن اتنا گہرا ہے, اتنے علم و حکمت کے موتی پوشیدہ ہے قرآن میں. دیکھیے سمندر میں کوئی تیراک جائے اور چند موتی نکال کے لے آئے اور یہ کہہ دے کہ اب سمندر میں کچھ نہیں ہے, کوئی یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا. اتنا وسیع سمندر, کیا کچھ پوشیدہ ہے اس کے اندر. قرآن کا باطن بھی اتنا ہی عمیق, اتنا گہرا ہے. بس دعا کریں خدا وقت کے امام کو, وارث قرآن کو ظہور فرما دے, ہم اس کی زبان سے سنیں کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے. تو آپ دیکھیں ایک عالم ہے اور وہ اس کی باطن سے موتی نکال نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو قرآن میں گہرائی ہے, تبھی بصیرت کی نگاہ ملے گی, تبھی معرفت ملے گی. تو اب سورہ یاسین یہ کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہدایت پائیں گے ان میں ایک چیز کیا, کہ وہ قرآن کا اتباع کریں. قرآن کا اتباع جب کریں گے جب قرآن سمجھ کے پڑھیں گے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں, جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. زمین پر جن جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, آسمان کے ملائکہ کو زمین پہ وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں. اور مولا علی یہ کہہ رہے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو اب سورہ یاسین کا پیغام کہ ہدایت اس وقت اثر کرے گی جب تم قرآن سے استفادہ کرو گے, قرآن کا اتباع کرو گے, اور دوسری چیز خدا رحمان سے ڈرو گے. اچھا یہاں جو آیت میں لفظ استعمال ہوا خوف کے لیے, وہ اللہ نے کہا وہ خشی الرحمن بالغیب. خشیت خوف, یعنی خوف کی پانچ قسمیں ہیں جو علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں. خوف کی پانچ قسمیں, پہلی قسم خوف, دوسری خشیت, تیسری وجل, چوتھی رہبت, پانچویں ہیبت. مگر اللہ اس آیت میں دوسری قسم کو بیان کر رہا ہے. دیکھیں پہلی قسم جو ہم کہتے ہیں نا خوف, خدا سے خوف اختیار کرو, وہ خوف کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے سبب اللہ سے ڈرتا ہے. اگر یہ گناہ ہو گئے تو عذاب جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا. تو یہ عذاب الہی کا خوف اسے توبہ کی طرف لے آتا ہے. یہ خوف ہے جو گناہگاروں کو ہوتا ہے, خوف کی یہ بھی قسم ہے. مگر سورہ یاسین کی اس آیت میں اللہ نے جس خوف کی بات کی وہ ہے خشیت. خشیت والا خوف کیا ہوتا ہے؟ جو خوف صاحبان علم رکھتے ہیں. یعنی اگر میں اور آپ یہ سوچیں, وہ اللہ کہ جس نے بن مانگے نعمتیں عطا کر دی, اولاد, رزق, گھر, ہم گناہ بھی کرتے ہیں تب بھی وہ ہم سے نہ اپنا پانی چھینتا ہے, نہ اپنی دھوپ چھینتا ہے, نہ اپنی زمین چھینتا ہے, نہ اپنا آسمان چھینتا ہے. دیے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے, اور اس امید پہ کہ ہدایت پا جاؤ گے, توبہ کر لو, اگر گناہ ہو گئے تو توبہ کا در کھلا ہے. تو جو خدا اتنا مہربان ہو تو بس اب خوف اس بات کا ہونا چاہیے مجھ سے کچھ ایسا نامل نہ ہو جائے, مجھ سے کچھ ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اس خوف کو کہتے ہیں خشیت. اور سورہ یاسین کی آیت میں جملہ آیا وہ خشی الرحمن بالغیب, میرے حبیب آپ کی ہدایت ان پر اثر کرے گی جو قرآن کا اتباع کرتے ہوں گے اور جو خدا رحمان سے جو غیب میں ہے اس سے ڈرتے ہوں گے. اور جو خدا رحمان سے ڈرتے ہیں ان کا اجر کیا ہوتا ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت کچھ لوگوں کو اللہ پر عطا کر دے گا, اور جب پر عطا کر دے گا تو وہ پرواز کرتے ہوئے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. اور دروغہ جنت سے کہا جائے گا دروازہ کھولو, تو دروغہ جنت حیران ہو کے پوچھے گا تم نے حساب, تمہارا حساب و کتاب ہو گیا؟ کہا نہیں. کہا پولیس راج سے گزرے؟ کہا نہیں. کہا تم نے جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں. اس لیے کہ پولیس راج کے نیچے جہنم ہے, پولیس راج سے گزر گئے تو سامنے بہشت کے آٹھ دروازے ہیں. تو کہا تم کون ہو؟ کہا ہم امت محمدی سے ہیں. کہا تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ نہ تمہارا حساب و کتاب ہوا, نہ تمہیں پولیس راج سے گزرنا پڑا, نہ تم نے جہنم کی آتش کو دیکھا اور تم پرواز کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے؟ کہا ہمارے دو عمل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں یہ اجر عطا کیا ہے. کہا وہ کیا عمل تھے؟ کہا پہلا عمل ہم اپنے مقدر پہ راضی تھے. بہت مشکل ہے. میں تو بہت آسانی سے کہتی ہوں نا, کسی کے نصیب میں اولاد نہ ہو اور وہ اپنے مقدر پہ راضی ہو جائے. مانگنا تو ہے, خدا نے کہا مانگو میں بند دروازے کھول دیتا ہوں. کبھی نا امید نہیں ہونا ہے خدا سے. کسی کو روزگار نہیں مل رہا, کوئی غربت میں ہے, کسی کو کوئی اور دکھ ہے, کوئی اور پریشانی ہے, اور اپنے مقدر پہ راضی ہو جائے. جتنا مشکل ہے نا اتنا ہی اجر بڑا ہے. جو چیز جتنی مشکل ہے نا پروردگار عالم نے اس کا اجر اتنا ہی بڑا رکھا. کہا کہ بغیر حساب و کتاب بھائی نے کہا ہمارا پہلا عمل یہ تھا کہ ہم اپنے مقدر پہ راضی تھے, اور دوسرا عمل کیا تھا؟ کہا دوسرا عمل یہ تھا کہ ہم تنہائی میں بھی اس خدا سے ڈرتے تھے کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے. یہ ہے وہ خوف جو سورہ یاسین بیان کر رہا ہے, یہ ہے وہ خشیت. کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی موجود نہیں ہے, مگر خدا رحمان تو دیکھ رہا ہے نا, جو غائب میں ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. تو جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر اتنا بڑا ہوگا. تو ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, اتباع قرآن اور خدا کا خوف. اور جب یہ دو چیزیں نہ ہوں تو سامنے حجت خدا بھی کھڑی ہو تو ہدایت نہیں ملتی. کربلا کے میدان میں عمر سعد ملعون حافظ قرآن تھا, عمر سعد حافظ قرآن تھا. کاش اتباع قرآن کرنے والا بھی ہوتا, کاش اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا, اور کاش اس کے دل میں خوف خدا ہوتا تو حسین کے قتل پہ آمادہ نہ ہوتا. تو سورہ یاسین کی 11ویں آیت کا پیغام کہ جو قرآن کا اتباع کرے اور جو خدا رحمان سے ڈرے اس کا اجر کیا ہے, فبشر ہو بے مغفرتی ہوں, میرے حبیب اس کو مغفرت کی بشارت دے دو, وہ اجر کریم, اور اس کو اجر کریم اجر عظیم ملے گا. اب 12ویں آیت, ارشاد رب العزت ہوتا ہے, انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. 12ویں آیت پروردگار میں شاہ فرماتا ہے, انا نحن نحی الموتا, ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں, بے شک جو موت دے سکتا ہے وہی زندگی دے گا. پھر کیا کہا, ونکتبو, ہم لکھتے ہیں. کیا لکھتا ہے رب عزوجلال؟ ونکتبو ما قدمو, جو کچھ تم نے کر کے آگے بھیج دیا ہم لکھ رہے ہیں. اور کیا لکھ رہے ہیں؟ وآثارہم, اور جو تمہاری پیچھے رہ جانے والی نیکیاں ہیں. کیا مطلب؟ دیکھیے جیسے ہی ہم کوئی عمل کرتے ہیں, وہ اچھا یا برا, کوئی نیکی کی یا کوئی بری بات کی, کوئی برا عمل کیا, جیسے ہی ہم کوئی عمل کرتے ہیں ملک ہمارے اس عمل کو لے کے عرش تک پہنچاتا ہے, اللہ کی بارگاہ تک. 7 چیک پوسٹ پہ چیک ہوتا ہے, اس قابل ہے تو اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا, اگر اس قابل نہیں ہے تو رد کر دیا جائے گا, ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں عمل کرنا آسان ہے, عمل قبول کروانا مشکل ہے. خلوص نیت سے عمل کیا تو اللہ کی بارگاہ میں خزانے میں جمع ہو گیا, اجر ملے گا روز قیامت. اچھا جو ہم نے کیا وہ چلا گیا, مگر انٹری یہاں, رجسٹری یہاں پہ ہو گئی. جو فرشتے بیٹھے ہیں نا, کرامان کاتبین, جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں, اللہ کا سسٹم دیکھیے, یہاں لکھ بھی گیا وہاں چلا بھی گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے ونکتبو, ہم لکھتے ہیں, ما قدمو, جو تم نے آگے بھیج دیا, وہ آثارہم, اور جو تمہارے پیچھے رہ گیا. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. کسی نے مسجد تعمیر کروائی, کسی نے امام بارگاہ تعمیر کروایا, کسی نے کہیں پانی کا کولر لگا دیا, کسی نے کوئی کتاب لکھ دی, کوئی بھی عمل, کوئی بھی ایسی دیکھی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس کے ثواب مل رہا ہے. تو کہا ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. سورہ یاسین کی آیت کی آپ نے گہرائی دیکھی, جو تم نے بھیج دیا وہ بھی لکھ گیا, اور جو تم پیچھے چھوڑ گئے, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اگر ہم نے اولاد کی تربیت اس طرح کی جس طرح معصومین چاہتے ہیں, اب ہمارے مرنے کے بعد جب اولاد نیک عمل کرے گی تو یہ بھی نیکیاں وہ کرے گی, ثواب ہمیں, ہم بھی شامل ہوں گے, وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو کہا کہ ہم لکھتے ہیں جو تم نے آگے بھیج دیا اور جو پیچھے رہ جانے والی نیکیاں. بس میرا دل چاہتا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی جو حسین ابن علی سے منسوب ہے وہ بیان کر دوں. چھٹے امام بیان کرتے ہیں, جب کوئی زائر امام حسین کے روضے کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے, زائر کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے خدا 70,000 ملک پیدا کرتا ہے, اور وہ 70,000 ملک خدا کی تسبیح کرتے ہیں, خدا کی حمد کرتے ہیں, اور اس زائر کے لیے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حسین ابن علی کی زیارت کا فریضہ انجام دیا تھا, اجر کیا ہے؟ قیامت تک ملک ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو خدا سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے کہ ہم لکھتے ہیں جو کچھ تم نے آگے بھیج دیا اور جو پیچھے رہ جانے والا ہے. پھر کیا کہا, وکل شین اخسیناہ فی امام مبین, ہم نے سب کچھ امام مبین میں جمع کر دیا. امام مبین کون ہیں؟ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورہ یاسین کی یہ بارہویں آیت نازل ہوئی تو اصحاب رسول کھڑے ہوئے اور کہا, اللہ کے رسول امام مبین کون ہے؟ کیا توریت امام مبین ہے؟ جناب رسالت مآب نے کہا نہیں. کہا انجیل امام مبین ہے؟ مبین کے معنی روشن کھلا ہوا. تو کہا کیا انجیل امام مبین ہے؟ کہا نہیں. کہا قرآن امام مبین ہے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے رسول امام مبین کون ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ دور سے مولا کائنات اس مقام پہ تشریف لائے. جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے, جناب رسالت مآب نے کہا یہ ہے وہ امام مبین کہ جس کی ذات میں خدا نے ہر علم کو جمع کر دیا ہے. اور اسی لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے تھے یہ علم مجھے رسول سے ورثے میں ملا ہے. تمام کائنات کا علم خدا سورہ یاسین میں کہہ رہا ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا. اور کس طرح جمع کر دیا ہے, بس ایک روایت بیان کروں. مصائب کی منزل قریب آ گئی. ایک مرتبہ مولا منبر کوفہ پہ تشریف فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں اور پوری کائنات میں فقط ہی میرے مولا علی کا دعویٰ تھا سلونی سلونی قبل انت تفقدونی, پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا علی یہ تو آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا, جو پوچھنا چاہے مجھ سے پوچھ لو, چاہے زمین سے متعلق ہو چاہے آسمان سے متعلق ہو, یہ دعویٰ تو کائنات میں کسی نے نہیں کیا, آپ نے کیا ہے. کہا ہاں میں علم رکھتا ہوں. کہا اچھا یہ بتائیے جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ ملائے کائنات نے سامنے دیکھا, دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, عرش کی طرف دیکھا, زمین کی طرف دیکھا اور کہا واللہ انت جبرائیل, تم جبرائیل ہو. اسے پوچھا آنے والے نے, سوال کرنے والے نے پوچھا کیسے جانا آپ نے؟ کہا میں نے دائیں جانب دیکھا تمام وسعتوں کو دیکھ لیا, بائیں جانب دیکھا تمام وسعتوں کو دیکھ لیا, عرش کی جانب نگاہ کی تو عرش اولا تک دیکھ لیا, کہیں نظر نہ آیا تو. میں نے زمین کی جانب دیکھا تحت السرا تک دیکھ لیا, کہیں نظر نہ آیا تو, اور واللہ تو جبرائیل ہے. وہ سوال کرنے والا پر نکلے اور بلند پرواز کرتا ہوا گیا اور یہ کہتا ہوا کہ علی کے سوا کوئی امام مبین ہو نہیں سکتا. خوش نصیب ہیں ہم کہ بارہ امام مبین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. حضرداروں ہم امام مبین سے محروم نہیں ہیں, ہمارا وارث بھی امام مبین ہے اور فرش عزا پہ وہ امام مبین بھی حسین کا عزادار ہوتا ہے. عزاداروں کربلا کے میدان میں بھی امام مبین موجود تھا, حسین ابن علی امام مبین تھے اور بتا رہے تھے, تمام حجت کر رہے تھے, دیکھو ظلم نہ کرو, میں حق کی طرف ہدایت کر رہا ہوں, ظالم حاکم کی بیعت نہ کرو, اس کے اشاروں پہ نہ چلو, اللہ کے دین پر چلو. مگر ان ظالموں نے لشکر پہ لشکر جمع کر لیا. زہرا کا لال 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا. عزاداروں آج 2 محرم ہے. عرض کربلا پہ سن 61 ہجری میں جب یہ تاریخ آئی ہے تو میرا مظلوم امام کربلا پہنچ گیا. عزاداروں آج جب کوئی کربلا جاتا ہے نا تو ہم کتنے ارمان سے رخصت کرتے ہیں, عریضے لکھ لکھ کے دیتے ہیں, مولا کی زری پہ بوسہ دینا تو ہمیں بھی یاد رکھنا. ایک شخص تھا, ربط مصائب کے لیے ایک روایت سن لیجیے, ایک شخص تھا عبدالحمید قزوینی اور وہ نجف میں رہتا تھا اور مسلسل کربلا کی زیارت کو جایا کرتا تھا. ہر مخصوصی پہ نجف سے نکلا کربلا پہنچ گیا. ایک مرتبہ نکلا ہے نجف سے وادی السلام تک پہنچا, خدا ہم سب کو بار بار لے جائے حسین ابن علی کی زیارت کے. ایک دفعہ نکلا نجف سے اور پہنچا وادی السلام تک, دیکھا کہ ایک امیر زادہ ایک امیر شخص اس کا بیٹا جا رہا ہے زیارت کربلا کے لیے, تمام رشتے دار آئے ہیں اس کو رخصت کرنے کے لیے اور بڑے شان و شوکت سے جا رہا ہے. عبدالحمید قزوینی بہت غریب آدمی تھے اور جب یہ کربلا جایا کرتے تھے کبھی کبھی ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ کسی سرائے میں مسافر خانے میں رہیں, پیدل جاتے تھے اور رات کو مولا کے صحن میں سو جاتے تھے. اب جب یہ دیکھا کہ لوگ اتنی شان و شوکت سے اس زائر کو رخصت کر رہے ہیں تو بس ایک مرتبہ دل میں خیال آیا میں اتنا غریب, میں اتنی ذلت سے جاتا ہوں پیدل, لوگ کتنے اہتمام سے بھیجتے ہیں, بس اب اگر اب اس طرح سے نہیں جاؤں گا, میں تو بہت ذلیل و حقیر ہوں. بس جب یہ خیال آیا نہیں گیا کربلا. کچھ عرصہ گزرا, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے شاگرد اس کے پاس آئے, کہا چلیے ہمیں زیارت کے لیے کربلا جانا ہے, مخصوصی ہے. کہا میں نہیں جا رہا. کہا آپ تو پیدل جاتے ہیں, آپ چلیے. کہا نہیں. کہا اچھا ہمیں راستہ نہیں پتا, ہمارے ساتھ چلیے تو صحیح, پھر نہ جائیے گا. یہ کہتے ہیں میں ان طالب علموں کی ان شاگردوں کی درخواست پہ چلا کیونکہ میں راستے سے واقف تھا. چلتے چلتے رات کا وقت آ گیا, ایک مسافر خانے میں پہنچے اور تھکے ہوئے تھے, سو گئے, پورا قافلہ سو گیا. کہا نماز شب کا وقت تھا, میری آنکھ کھلی, میں وضو کے لیے صحن میں آیا. جیسے ہی صحن میں آیا ایک شخص نے مجھ کو پکارا, قریب آیا وہ شخص اور آ کے اس نے کہا عبد الحمید قزوینی تم ہو؟ کہا میں ہوں. مہرانی صحرا میں میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہا تم ہی کہتے تھے کہ میں ذلت کے ساتھ حسین کے راضے پہ نہیں جاؤں گا. ابھی حیران کس نے کیا کہہ دیا؟ کہا میں نے کہا تھا. کہا تمہارے استقبال کے لیے عباس ولی اکبر آئے ہیں. یہ اٹھا اور اٹھ کے گیا, جا کے دیکھا دو گھڑ سوار ہیں, جو مقاتل میں کیفیت تھی ویسے ہی عباس علمدار ولی اکبر ہے. یہ مولا کے قدموں پہ گر گیا, بوسے لینے لگا. کہا تم نے اپنے آپ کو اتنا حقیر کیسے سمجھا؟ جو حسین کا ظاہر ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے. آقا نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے استقبال کے لیے. یہ پلٹ کے آیا قافلے والوں کو اٹھاتا ہے, دیکھو ہمارے استقبال کا کون آئے. اب جب وہ پلٹ کے آئے تو کسی کو نہ پایا. عزاداروں, حسین کو اپنے عزاداروں کا اتنا خیال ہے. آج بھی عزادار عرض کربلا پہ جائیں تو روایت یہ کہتی ہے ملائکہ استقبال کرتے ہیں. مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کی ڈیوٹی لگائی ہے, میرے ظاہروں کا نام لکھا کرو. مولا حسین نے عباس علمدار کی ڈیوٹی لگائی ہے, میرے ظاہروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھوں کو چھوڑ کے مولا حسین کی بارگاہ میں کہوں مولا ہم کربلا آتے ہیں تو آپ مہربانی کرتے ہیں. مولا جب آپ کربلا آئے تھے مولا یہی تو محرم تھی, جب آپ کربلا آئے تھے کوئی نہ تھا آپ کی مہمانی کے لیے. جب مولا سے کربلا پہ پہنچے زلجناح نے قدم روک دیے, قریب کی بستی سے لوگوں کو بلایا گیا. کسی نے کہا غازریا کہتے ہیں, کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں, جیسے ہی کسی نے کہا کربلا کہتے ہیں. حسین مظلوم نے کہا میں جانتا ہوں یہ کرب کی زمین ہے, یہ بلا کی زمین ہے, عباس خیمے نصب کر دو. ہم پہنچ گئے اپنی منزل تک. ادھر مولا عباس خیمے نصب کرنے لگے, مولا حسین اس عرض کربلا پہ کچھ آگے گئے, فضا کو دیکھا کیا ہال آف وحشت ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی مجلس پڑھنی شروع کی, ارے یہ وہی تو زمین ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے, یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہمارے اہل حرم قیدی بنائے جائیں گے. مولا کی نظروں کے سامنے وہ پورا منظر آ گیا. جب خیمے نصب ہو گئے مولا حسین نے غازی عباس علمدار کو بلایا, میرے بھائی جاؤ قریب کی بستی سے اس کے سردار کو بلا لاؤ. قبیلے کے سردار کو بلایا گیا, بنی اسد کا قبیلہ رہتا تھا. مولا نے کہا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. وہ قبیلے کا سردار ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا جتنے عرصے چاہیے یہاں رہی ہے, مگر مولا یہ زمین نہ خریدیے, یہ زمین کسی کو نہیں بھاتی, اس زمین پہ جو آیا مصیبت اٹھا کر گیا. مولا حسین کہتے ہیں تم نہیں جانتے مجھے قیامت تک اسی زمین پر رہنا ہے. مولا نے 60,000 درہم میں اس زمین کربلا کو خریدا, اور خریدتے وقت کہا کہ دو شرطیں ہیں. کہا مولا کیا دو شرطیں ہیں؟ کہا ذرا اپنے قبیلے میں جاؤ, اپنے مردوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو بلا لاؤ. سب آ گئے. مولا حسین مردوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں دیکھو ہمیں یہاں بھوک و پیاس کے عالم میں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا, لشکری عزیز چلا جائے گا اپنی لاشوں کو دفنا دے گا, ہمارے لاشیں بے کفن پڑے ہوں گے. عزدار سنو حسین کا جملہ. مولا حسین کہتے ہیں حسین ابن علی تم سے یہ امید رکھتا ہے کہ لشکری عزیز کے جانے کے بعد تم ہمارے پیسر کے لاشوں کو دفنا دینا. عزاداروں جس کی ماں کے نور سے خدا نے زمین کو خلق کیا ہو, جس کے باپ کو ابو تراب کہا ہو, اس کا بیٹا زمین میں دفن ہونے کے لیے پریشان ہے. اے مردو, ہماری لاشوں کو دفنا دینا. پھر کہا ان کی عورتوں سے مخاطب ہوئے اور کہا, دیکھو اگر تمہارے مرد خوف سے باہر نہ آئے تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا کہ یہ آ کے ہمارے لاشوں کو دفنا دیں. پھر بچوں سے مخاطب ہوئے مولا, اے بچوں اگر تمہارے والدین باہر نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. ارے مولا, کربلا کی زمین پر آپ کتنے غریب ہو گئے تھے, بچوں سے کہہ رہے ہیں ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. پھر مولا کہتے ہیں میری دوسری شرط یہ ہے, دیکھو ہمارے زائر آئیں گے, ہمارے زائر ہماری زیارت کو آئیں گے, جب ہمارے زائر آئیں گے تو ان کا خیال رکھنا, ان کو 3 دن مہمان رکھنا. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں, مولا 2 محرم کو آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں ہمارے زائروں کا خیال رکھنا, اس لیے کہ مولا جب اس زمین پہ مہمان آئے کسی نے خیال نہ رکھا. مولا آج فرش عذاب پہ 2 محرم ہے, ہم ہاتھ جوڑ کر یہ وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے اس آئین تیرا غم مناتے رہیں گے, تیری ماں کو پرسا دیتے رہیں گے. Oh, my God.